السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جناب دوسرا پارہ اس کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو جو لوگ بٹن دیکھ رہے ہیں وہ دوسرے پارے سے آغاز کر دیجیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير امين يا رب العالمين. دوسرے پارے کی پہلی آیت جو ہے یہ تہذیب قبلہ کی تمہید ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ چلے گئے تو پھر وہ جو پہلے آپ کا معمول یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے آپ دونوں قبلوں کو سامنے رکھتے تھے, یعنی خانہ کعبہ کی جنوبی دیوار کی طرف کھڑے ہو کے آپ نماز ادا کرتے تھے. سامنے جو ہے خانہ کعبہ بھی رہتا تھا اور پھر اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر یہاں پر بیت المقدس ہے, وہ بھی اسی چیز میں سامنے آتا ہے. لیکن جب آپ نے ہجرت فرمائی تو اب پھر آپ مدینہ گویا پہنچ گئے اور یہاں پہ اس طرح دونوں قبلوں کو سامنے رکھنا یہ ممکن نہیں رہا. چنانچہ ہے تقریباً 16 سے 17 ماہ ہے جو آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے, لیکن آپ کی شدید خواہش تھی کہ خانہ کعبہ ہی کو قبلہ مقرر کر دیا گیا, کیونکہ سب سے پہلے جو گھر اللہ کا بنایا گیا وہ خانہ کعبہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی اور یہی اصل میں قبلہ تھا, لیکن یہود نے بعد میں اپنے لیے علیحدہ قبلے کا مطالبہ کیا اور انہوں نے اپنا ٹیمپل بنایا جسے حیکل سلیمانی کہتے ہیں. اور جب تک کہ یہ تحریر قبلہ کا حکم نہیں آ گیا اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سابقہ شریعت کے مطابق جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اب اس آیت میں تحریر قبلہ کی طرف اشارے ہیں, اس کی تمید ہے اپنے اگلی آیت میں تحریر قبلہ کا حکم ہے. یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ تحریر قبلہ ایک علامت ہے, ایک نشانی ہے امت کی تبدیلی کہ گویا سابقہ امت معذور کر دی گئی اور یہ نئی امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اب جو ہے اللہ کی ریپرزینٹیٹو امت کے لائی اور اس کے ہاتھ میں دین کا علم جو ہے وہ گویا دے دیا گیا. الفاظ ہے سیقول السفہاء من الناس, ان قریب کہیں گے نادان انسانوں میں سے ما ظلہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا, اس چیز نے انہیں پھیر دیا اس قبلے سے جس پر وہ تھے. فرمایا گیا قل للہ المشرق والمغرب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے مشرق بھی مغرب بھی, کسی بھی طرف منہ کر لو وہاں اللہ موجود ہے. یقین من یشاء الی صراط المستقیم, اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اب اگلی آیت میں سے امت مسلمہ کی غرض و غایت بیان ہوئی. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب امت اسی امت کو معلوم کر کے اس امت کو ایک خاص مقام اللہ تعالیٰ نے دیا اور اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. اس امت کو تشکیل دینے کی وجہ کیا تھی وہ بیان ہو رہی ہے, شہادت اللہ, ہمیں گواہی دینی ہے لوگوں پر لوگوں کے خلاف. یعنی گواہی کیا ہوگی کہ اللہ جو دین آپ کا تھا وہ ہم نے ان تک پہنچا دیا. یہ ہمیں گواہی اپنے قول سے بھی دینی ہے, اپنے عمل سے بھی دینی ہے اور نظام کو برپا کر کے دکھا کر جو ہے وہ دینی ہے تاکہ کسی کے پاس جو ہے اپنی نافرمانی کی کوئی جو ہے ایکسکیوز نہ رہے. الفاظ وسطا, اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے تمہیں درمیانی امت, وسط امت, درمیانی امت. اور یہ کیوں بنایا ہے؟ بے تکون چوہدا آنندہ, تاکہ تم ہو جاؤ گواہ انسانوں پر. بے یقون رسول آنے تم کے نا, اور رسول ہو جائیں گواہ تم پر. تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے گواہیوں کا, اور قرآن میں چلا آئندہ بھی آیات آئیں گی اور ہم سمجھیں گے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے بھیجے جانے والے رسول کو کھڑا کروائیں گے. ان سے پوچھیں گے کیا جو دین کی تعلیمات آپ تک آئی تھی آپ نے اپنی امت تک پہنچا دی, اور ہر رسول ہر نبی کھڑے ہو کے یہ گواہی دے گا کہ اللہ جو دین مجھ تک پہنچا تھا, جو وہی مجھ تک آئی تھی میں نے ان تک پہنچا دی. تو یہ گواہی رسولوں کی یہ امتوں کے حق میں جائے گی یا خلاف؟ جی خلاف جائے گی, یہ اس کے اگینسٹ جائے گی کہ اب وہ اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہے. اب وہ یہ اگنورینس نہیں کہہ سکتے ہمیں پتا نہیں تھا, بلکہ اب ہر چیز واضح. تو جہاں نبیوں کا آنا ایک بہت بڑی رحمت ہے وہیں اسماء حجت بھی. اب کسی کے پاس اپنے لیے کوئی ایکسکیوز کوئی بہانہ نہیں ہوگا اپنے لیے. اسی طرح نبیوں کے بعد اس امت کو وہی مقام ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ نبیوں والا کام ہے. اب میں اور آپ ہمارا وہی درجہ ہے, یعنی ہماری وہی ذمہ داری ہے جو پہلے انبیاء کی ہوا کرتی, ہمیں صرف خود عمل نہیں کرنا ہے دین پر بلکہ ہمیں لوگوں پر شہادت دینی ہے اپنی, جیسے میں نے کہا, اپنے قول سے عمل سے اور دین کو غالب کر کے. تو یہ بڑی اہم ذمہ داری اسلام آئے تو خود کی گئی. اور دوبارہ دہرا دیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں یہی بات کہی تھی, پر یہ بند جگہ چاہے تو غائب سب پہنچائے جو موجود ہیں ان تک جو موجود نہیں. اس طرح یہ دین کی امانت میرے آپ کے کندھوں پر, اور ہم چاہے مانے نہ مانے اور چاہے کتنا اگنورینٹ رہے ہم اس سے, لیکن اس کی بات کو تو یہ فرض ہے اور یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ لکھے گئے آتے ہیں, یہ ہم دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا, سبق سے پر صداقت کا, امانت کا, شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا میں دنیا کی امامت کا. تو یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے, اللہ ہمیں اس کا پاس کی عطا فرمائے. آیت نمبر 144 فرمایا, قد نرا تقلبا وجهک فی السماء, بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا اٹھنا آسمان کی طرف. فرمایا, فلا نبلغنک قبلۃ ترضاها, قسم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. تولی وجهک شطر المسجد الحرام, بتا پھیر لیجیے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف. گویا جو آپ کا بار بار کا معاملہ تھا, آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا تھا, گویا آپ کا انتظار تھا کہ کب حکم آتا ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا. اور ایک دورانے میں آپ گئے ہوئے تھے, عین ظہر کی نماز کا وقت تھا, اور عین نماز کی حالت میں یہ آیات آئی, اور نماز کے دوران اپنے آپ نے اپنا رخ موڑا, اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً پورا اندھیرے 80 ڈگری کا چہن ہے, اور وہ دوبارہ جو ہے یہاں حکم آ گیا کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کریں. اور پھر یہ عمومی حکم دیا, فرمایا, وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم, اور اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو تم بھی اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لو. فرمایا, فَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. فرمایا, وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ جانتے تھے, وہ جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے, یہی اصل میں قبلہ اللہ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور جو وَمَا اللَّهُ, اور اللہ غافل نہیں ہوتے جو کچھ وہ کر رہے ہیں, جو ان کے اعمال ہیں جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے غافل نہیں ہے, حساب لینے والے. اب جناب قبلے کے بعد صاحب قبلے کا ذکر یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آ رہا ہے. ایک بات یہ بھی سمجھے کہ قبلہ صرف ایک ڈائریکشن ہے, اصل معاملہ تو اللہ کا حکم ہے, جو اللہ کا حکم آ جائے اس پر سر جھکا دینا اصل میں اللہ کی عبادت ہے. جب اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو, اب جو اللہ کے حکم کو مانے گا وہی مسلم, جو کہ نہیں میں نے اب کعبے کی طرف نماز پڑھنی ہے تو وہ نافرمان ہے. اور جب اللہ نے کہہ دیا اب کعبے کی طرف رخ کرو, تو اب یہی عبادت ہے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تو اصل عبادت نہ چیزوں میں ہے نہ حالات میں ہے, بلکہ اصل عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی فرما بردار. تو والد نے بڑا خوب کہا ہے, اے پری سرحد اعتراض کے اپنا موجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. جس طرح ایک کیمپس ہوتا ہے وہ آپ کو ڈائریکشن بتاتا رہتا ہے, اس کا ہر وقت پوائنٹ جو ہے شمالن جنوبن جو ہے اس کی ڈائریکشن رہتی ہے, اسی طرح یہ قبلہ بھی ایک ڈائریکشن بتا رہا ہے, یہ بھی پوائنٹر, اور یہ کس کی طرح پوائنٹ کر رہا ہے؟ اللہ کی طرح. تو اصل میں یہ قبلے کی اصل اہمیت کس وجہ سے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے. آگے آیت نمبر 146 میں چاہے گے قبلہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے, اور یہاں الفاظ ہیں, الذین آتیناہم الکتاب, اور وہ لوگ جنہیں ہم نے دی ہے کتاب, یعنی مراد ہے سابقہ امتیں یہود و نصارہ, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ انہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اب آپ اور میں اپنے بیٹوں سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں, تو بچوں میں بھی ہمارا بیٹا کھڑا ہوتا ہے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے, کہیں کنفیوژن نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ یہ اہل کتاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانا جاتا ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور جب کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو ہم کو چھپاتا ہے, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, حالانکہ وہ خوب جاننے والے ہیں, وہ جانتے بوجھتے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انکار کرتے ہیں. ان کی کتابوں میں آپ کی نشانیاں نہایت وضاحت ہیں, اور بہت سارے سیرت میں واقعات ملتے ہیں کہ راہبوں نے آپ کو پہچانا اور نشانیوں سے, اور جبکہ ابھی تو آپ بالکل جو ہے بچپنے میں تھے. تو لیکن بڑی واضح جو ہے نشانیوں کے باوجود یہود و نصارہ نے کچھ کیوں انکار کیا؟ کیونکہ انہیں امید تھی کہ آپ بھی بنو اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن آپ بنو اسماعیل میں سے پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا کیا، اس لیے انہوں نے حضرت کیا. اب قبلے کی بات کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہر ایک کے لیے باطنی قبلہ بھی اس کا بیان آ رہا ہے. فرمایا بلی کلی میں دکھا، اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ہوا مولیہ جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. اب کسی کا یہ رخ جو ہے وہ اس کا کیریئر ہے، کسی کا اس کی تجارت ہے، کسی کا اس کا پروفیشن ہے، کسی کے لیے یہ منزل جو ہے وہ اس کی تعلیم ہے. لیکن فرمایا فاستبقوا الخیرات، تمہارا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ فاستبقوا کرو بھلائیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف. تمہارا باطنی قبلہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. اینما تکونوا یعذبکم اللہ، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کے سب کو لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے قدرت رکھنے والا. تو جو ہے قبلے کی بات کر لی ہے، تو یہ ہم میں سے ہر ایک کی ایک رخ اور ایک ڈائریکشن ہے. تو بہترین ڈائریکشن کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف، نظم و نظم، آئیڈیل زندگی کا مقصد وہ اللہ ہونا چاہیے. اب بانی قبلہ کا ذکر آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعا کی قبولیت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی معاملات تھے، جو بنیادی کام تھے ان کا ذکر آ رہا ہے. منکرین حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک دعویے سے زیادہ جو ہے وہ درجہ نہیں دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس رسول کا کام کیا تھا؟ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، بس کام ختم ہو گیا. جبکہ ایسی بات نہیں ہے. قرآن بار بار جو ہے وہ رسول کے اصل درجے اور مقام کو بیان کر رہا ہے. انہی میں ایک آیت ہے جو ہم پڑھیں، یہ آیت جو ہے وہ تقریباً چار بار قرآن میں آئے، اور تفسیر کا ایک عام اصول ہے کہ اہم آیات کم از کم دو بار دہرائی جاتی ہے. تو فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے نازل کیا تمہیں میں سے ایک رسول. اور وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتے ہیں تم پر ہماری آیات. ویزکیکم، اور پھر ان آیات کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ وہ رسول تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. پہلا کام کیا رسول کا؟ صرف قرآن پہنچا دینا ہی نہیں، بلکہ آیات کو سنانا، ان کی تلاوت کرنا. دوسرا کام کیا ہے؟ لوگوں کا تزکیہ کرنا. ویعلمکم الکتاب، اور وہ تعلیم دیتے ہیں تمہیں کتاب کی، جو احکامات اللہ کے وہ سکھاتے ہیں کہ ان پر عمل کیسے ہوگا. قرآن تو سات سو سے زیادہ مقامات کا کہتا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اب کس طرح نماز قائم کی جائے، کس طرح جو ہے نماز کا شروع کیسے کیا جائے، اس میں قیام میں کیا پڑھا جائے، یا اس کی ترتیب کیا ہو، یہ سب کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پتہ چلتا ہے. صرف قرآن اگر لے لیں تو ایک نمازی نہیں جو ہے وہ آدمی پڑھ سکتا، اس کی طرح تین نہیں معلوم کر سکتا. تو تیسرا کام اللہ کے رسول کا تعلیم دینا احکامات، بس حکمت، اور پھر وہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے اندر جو وزڈم ہے وہ بتانا. جب یہ آدمی پر جو ہے اس کی حکمت کھلتی ہے تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور دل جو ہے جم جاتا ہے. فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ سکھاتے ہیں تمہیں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے. تو بہت یہ جو ہے وہ بنیادی کام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اور علامہ اقبال نے فرمایا یہاں پہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شروع میں ہم نے دعا بھی سنی تھی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر کی تھی کہ میرے پاس جو ہے ایک رسول آنے والا. انہوں نے فرمایا ہوئی طے ہوئے آمناتِ حمیدہ، دعائے خبیر اور نبیذ مسیحا. اور یہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آیت نمبر 152 میں کہ یہاں تنظیم کی جا رہی ہے اللہ کے ذکر کی، اس کے ذکر فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. واذکرونی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو. تو بڑی عمدہ میں بخاری شریف میں روایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ مجھے جو ہے وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے کہیں گنا بہتر محفل میں کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. تو یہ معاملہ دو چلتا ہے، ہم تو اللہ کو بھول جائے اور اللہ سے جو ہے وہ امیدیں لگائے رکھیں بڑی بڑی، تو یہ پھر سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یہاں معاملہ دو رہا ہے، ایک پارٹ ہمیں پلے کرنا ہے اور پھر اس کا دوسرا پارٹ اللہ کا ہے. اور اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو پھر اللہ کا پھر معاملہ یہ کہ پھر اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے گا. فرمایا بھائی قدولی بنا تک کرو, میرا شکر کرو, ناشکری نہ کرو, یعنی میرا کفر نہ کرو. شکر کہتے ہیں تصبر النعمتی و اظہار, کسی نعمت کا خیال کرنا پھر اس کا اظہار کرنا. اب بے شمار اللہ کی نعمت ہے, قرآن میں دو دفعہ آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے. تو جو ہے بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں, اور نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے, جس کی نعمتیں کھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اس کی پھر بات نہیں مانتے. اب یہاں جو ہے پہلا حصہ سورہ بقرہ کا ختم ہوا. ہم نے سمجھا تھا سورہ بقرہ کے دو حصے, ابتدا میں 18 رکوع پھر 22 رکوع. ابتدائی 18 رکوع میں خطاب 700 امت کے مسلمہ یعنی یہود سے تھا, اور اب جو 22 رکوع ہم پڑھیں گے اس میں خطاب جو ہے وہ مجھ سے آپ سے, اس امت محمد یا اللہ صاحب صلاح السلام سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے. البتہ یہ جو 22 رکوع ہیں اس کی کوئی واضح تقسیم نہیں ہے, البتہ چار مضامین ہیں جو بار بار آ رہے ہیں, اور ان میں سے دو کا تعلق جو ہے وہ آپ دیکھیں گے احکامات کے ذریعے سے, یعنی عبادات اور معاملات. عبادات ہیں نماز, روزہ, زکات, چاروں جو عبادات ہیں ان کا ذکر ان 22 رکوعوں میں بار بار آئے گا. اسی طرح معاملات ہیں, یعنی نکاح ہے, طلاق ہے, عزت ہے, رضاعت ہے, تجارت ہے, سود ہے, قرض ہے, ان سب کا ذکر آنا. پھر دو مضامین ہیں جن کا تعلق حفاظت کے لیے ہے, یعنی جہاد بالنفس, جان سے جو ہے لڑنا, قتال کی سبھی لینا, اس کا بار بار ذکر آئے گا. اسی طرح جہاد بالمال, اللہ کی راہ میں اس کے دین کے لیے مال خرچ کرنا. تو یہ چار مضامین ہیں جو عدل بدل کر آئیں گے. بالکل اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ گویا یہ ایک بہت خوبصورت ہار ہے جو چار لڑیوں سے بٹ کر بنا ہے. کبھی ایک لڑی سامنے آ جائے گی, کبھی دوسری لڑی سامنے آ جائے گی, اور اس ہار کے اندر پانچ جو ہے وہ بڑے بڑے نگینے آپ کو جو ہے وہ ملیں گے. یہ پانچ بڑی آیات جو ہے 22 رکوع میں آئیں گی. پہلی آیت ہے آیت الآیات, آیت نمبر 164, اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیوں کا بیان. دوسری آیت ہے آیت دیکھ, یعنی نیکی کیا ہے, نیکی کی حقیقت سے اس کا بیان. تیسری آیت ہے آیت الاختلاف, کہ یہ جو ہے پہلا انسانی نبی تھا اور توحید پر انسانیت کا آغاز ہوا, پھر یہ آپس میں اختلاف کیسے ہو گیا, یہ بیان ہو گیا. ساتھ یہ چوتھی بڑی آیت آئے گی آیت الکرسی, آیت نمبر 255, اور پھر آخر میں بالکل جو ہے آیت الدین. دین کہتے ہیں فرض کو, تو فرض کی احکامات کا مستقبل یہ پانچ بڑی آیتیں تھے اس طرح جو ہے بھائی رکوع میں. آئیے جو ہے آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 153, اور اس میں کامیابی کے دو اصول بیان ہوئے. فرمایا جا روح تزینہ آمد, اے لوگوں جو ایماندار ہو, اس تعلیم و صبر و صلاۃ, مدد طلب کرو, مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. تو یہ دو اصول ہیں کامیابی کے, صبر یعنی استقامت, مستقل مدد مزاجی, جمے رہنا, ڈٹے رہنا, کتنے ہی ٹیمپٹیشن کیوں نہ ہو, کتنے ہی لالچ کیوں نہ دیا گیا, اللہ کا حکم نہ توڑا جائے. جو سیدھی سیدھی بات ہے, آج کل ہم روزے رکھ رہے ہیں, کوئی ہمیں کہے کہ 1 کروڑ روپیہ دوں گا روزہ توڑ دے, تو کیا توڑ دیں؟ نہیں نہیں توڑ سکتے, ان شاء اللہ جو ہے توڑیں گے بھی نہیں. تو چاہے کتنا ہی یعنی ٹیمپٹیشن ہو, اور چاہے کتنا ہی تکلیف کا معاملہ, کوئی کتنا ہی جو ہے ظلم کرے, سزا دے اور ڈرائے دھمکائے, پھر بھی اللہ کی اطاعت سے جڑے رہنا. تو فرمایا کہ اے لوگوں جو ایماندار ہو, مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ معاف صابر, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ جو ہے نماز کا ایک مسلسل تعلق ہے جو ہمارا اللہ سے ہونا چاہیے. فرمایا جو تم سے رشتہ استوار رکھتے ہیں, تعلق لیل و نہار رکھتے ہیں, تو اللہ سے جو رشتہ استوار رکھتے ہیں تو یہ رات اور دن کا تعلق ان کا قائم ہوتا ہے. پانچ وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے, اور راتوں کو بھی پھر اللہ کے سامنے کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرنا. آیت نمبر 157, صبر کی اعلیٰ قسم. اب صبر بتایا گیا کامیابی کا اصول ہے, اب صبر کی اعلیٰ ترین قسم کیا ہے, کہ اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کر دی جائے. تو اب اس کی فضیلت یہاں آ گئی ہے, شہید کی فضیلت. فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, اور مت کہو انہیں جو قتل ہو جائے اللہ کے راستے میں مردہ, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے, ولا اللہ تشعرون, لیکن تمہیں اس کا شعور ہے. تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ مرتے نہیں ہیں, وہ ہمیشہ ہمیشہ کی انہیں زندگی حاصل ہوگی. قرآن سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتے ہیں, اور ہم بہرحال نہیں سمجھتے اب یہ شہادت ایسا معاملہ ہے جس کی تمنا ہمیں سے ہر ایک کو نہیں کرتی. آپ دیکھیں گے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی کا جذبہ آپ سے آپ ہوتا ہے. اگر ہمیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو جب وہ خطرے میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اگر گھر میں ڈاکو آ گئے تو آدمی کے پاس چاہے کوئی ہتھیار نہ ہو کچھ نہ ہو نہتا ہو لیکن وہ اپنی جان لگا دے گا اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیونکہ اسے محبت ہے. اس لیے جن لوگوں کو اللہ سے اس کے رسول سے اس کے دین سے محبت ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے اپنی جان پر باندھ کر دیتے ہیں. یہ جذبہ ہمیں بھی ہونا چاہیے. اگر یہ جذبہ نہ ہو تو دہیز کی شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نہ اللہ کی راہ میں جنگ کی اور نہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کا اس کے دل میں تیار گیا ہے تو اس کی موت ایک قسم کے نکاح میں. پھر یہ بھی سمجھ لیں بخاری شریف کی روایت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے حدیث کا کہ جنت میں جو جنتی چلے جائیں گے تو ان میں سے کوئی بھی دنیا میں پلٹنے کی خواہش نہیں کرے گا سوائے کہیں, اور شہید کو جو اعزاز وہاں ملے گا جو ویلکم کیا جائے گا جو اللہ کی نعمتیں اسے دی جائیں گی تو وہ جو ہے یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں دوبارہ دنیا میں لوٹایا جاؤں اور دوبارہ اللہ کی راہ میں جو ہے جان قربان کروں. تو یہ شہید جو ہے اس کی خواہش کرے گا. اسی طرح جو ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے خواہش کی کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہوں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر 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 قتل کیا جاؤں. اس طرح چار دفعہ آپ نے جو ہے دہرایا یعنی اپنے لیے تمنا کی شہادت. تو اللہ تعالیٰ یہ شوق شہادت ہمیں بھی نصیب فرمائے. آگے جناب آیت نمبر 165 صبر کے مراحل آ کر رہے ہیں. وہ نہیں سکتا کہ ہم جو ہے دینی تقاضے پورے کر رہے ہیں پورے دین پر چل رہے ہیں اور صبر کے مراحل آئے. ہاں اگر صرف نماز ہوتا ہے جب آپ دین سمجھ رہے ہیں تو پھر تو صبر کے مراحل بھی جائیں گے, لیکن اگر وہی زندگی گزارنی ہے جو اللہ کے رسول نے گزاری صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے گزاری تو ہو نہیں سکتا کہ صبر کے مراحل آئے, کیونکہ انہوں نے تو باطل کو چیلنج کیا تھا, انہوں نے تو حق کا بول بالا کرنے کی جدوجہد کی. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اور ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے, بلجوع اور بھوک سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور مالوں کے اور جان کے اور ثمرات کے نقصان سے. فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بشارت دے دیجیے صبر کرنے والے. تو جب اللہ کے پورے دین پر عمل کرنا ہوگا, دین کی دعوت اس کی اقامت کی جدوجہد ہوگی تو یہ سارے مرائے رہیں. خوف بھی ہوگا, لوگ پیچھے بڑھ جائیں گے, جان کے دشمن ہو جائیں گے, اور جو ہے وہ مالوں کا نقصان بھی ہوگا, اور اسی طرح جان اور یہ ثمرات انسان کا ثمر کیا ہے وہ اس کی اولاد بھی ہوگی, تو جو ہے یہ اس کا نقصان بھی شاید برداشت کرنا پڑے. اور فرمایا کہ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو بشارت دے دی. صبر کرنے والوں کی صفات کی ہوتی ہے اگلی آیت میں بیان ہوا. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت آلو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم تو اللہ ہی کے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا. تو ہر مصیبت پر یہ پڑھنا مسنون ہے, چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی لائٹ چلی جائے, چراغ بند ہو جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے, کوئی حادثہ ہو جاتا, کوئی بری خبر سنتے تو یہ پڑھتے, اسی طرح اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو بھی یہ پڑھا جاتا ہے. یہ اپنی تصویر ہے, یہ دوسرے کے لیے بات نہیں, اس میں اپنی یاد دہانی ہے کہ ہم بھی اللہ ہی کے لیے اور ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا. اصل میں تو حقیقت یہی ہے, دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ہم سب کو پلٹ کر گلاس ہے اللہ کی طرف جانا. آیت نمبر 167 میں صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. فرمایا ربہم ورحمۃ, یہی لوگ ہیں جن پر شاباشی ہیں, سلامتی ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. وہ ادائے کا عمر محتاط, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ان صبر کرنے والوں میں شامل کرنا. آیت نمبر 138, قتال کا بڑی مقصد اللہ کے گھر کو شرک سے پاک کرنا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات چل رہی ہے صبر کی, شہادت کی, اور اسی میں پھر اب جو ہے حج کی بات آ گئی. تو ان میں آپس میں رب کیا ہے کہ اب بڑی مقصد کیا ہے کہ اللہ کے گھر کو شرک اور ہر قسم کی جو ہے وہ فساد سے جو ہے وہ پاک کیا جائے. فرمایا انت صفا والمروۃ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیوں کا نام ہے, یہ اللہ کے شعائر میں سے, شعیرہ جسے کہتے ہیں ایسی چیز جسے جو ہے وہ اللہ یاد آ جائے تو اللہ کی نشانی ہے. فرمایا پمن حج البیت عطہرا, پر جو کوئی جو ہے کعبے کا حج کرے یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ طبقہ بہیما, اس پہ کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا جو ہے وہ طواف کرے یعنی ان دونوں کے درمیان صحیح کرے. آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت جو ہے قبول کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا. آیت نمبر 159 اور اس میں جو ہے وہ میرے آپ کی لیے جو ہے رہنمائی ہے اور ہماری حالت بیان ہو رہی ہے کہ کتاب اللہ کی تبلیغ نہ کرنے کی سزا, اللہ کی یہ کتاب بہت بڑی امانت ہے, دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری, اپنے کنٹمپوریری لوگوں تک بھی اور جو آنے والی نسل ہے اس تک بھی اس کتاب کو میں نے آپ نے پہنچانا ہے. الفاظ ہے ان لذینا یکتمون ما انزلنا من البینات, اور بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہوتے ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے واضح جو ہے نکالنے میں سے, بل ہدا اور ہدایت میں سے, من بعد ما بیناہ للناس, بعد اس کی کہ ہم نے اسے بیان کر دیا واضح کر دیا لوگوں کے لیے پھر کتاب میں, اولئک یلعنہم اللہ, یہی لوگ ہیں جن پر جو ہے لعنت فرمائی اللہ نے, وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ, اور یہی لوگ ہیں جن پر لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے. تو یہ لعنت کسے کہتے ہیں؟ رحمت سے محروم. رحمت کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کی ضرورت ہو وہ حاصل ہو جائے یہ رحمت کہلاتی ہے, تو اس کا اپوزٹ جو ہے وہ لعنت ہے. مثلا ایک آدمی شدید پیاسا ہے, دو دن سے پانی نہیں ملا, آپ اس کے ہاتھ میں سونے کی جلدی رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ اس کا کوئی بلا نہیں ہوگا, اس سب سے پانی چاہیے, پانی دیں گے تو یہ اس کے لیے رحمت. اب ایک آدمی بہت غریب ہے, اسے اپنے کاروبار کے لیے اپنے جو ہے ان کو ضروریات کے لیے پیسے چاہیے, اب آپ ایک جگ بھر کے گلاس جو ہے وہ پانی اس کے حوالے کر دیں تو یہ بھی اسے اس کی ضرورت نہیں, اب چاہے وہ سونے کی جلدی جو ہے زیادہ مل سکتی. تو یہ چیز کہلاتی ہے رحمت, یعنی جس کی حاجت ہو ضرورت ہو وہ حاصل ہو جاتی, اور اس کا اپوزٹ ہے لعنت, یعنی اللہ کی رحمت سے محروم. تو جو لوگ کتاب اللہ کی تبلیغ نہیں کرتے وہ پھر لعنت کے مستحق ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت جو ہے ان سے دور ہو جاتی ہے. اب آیت نمبر 160 میں ترغیب توبہ ہے, فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی, وَبَيَّنُوا اور اسے بیان کرنا شروع کر دیا, واضح کرنا شروع کر دیا, فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, بس یہی لوگ ہیں کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں جن کی, وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں تو بہت توبہ قبول کرنے والا مسلسل رحم کرنے والا. تو ابھی بھی میرے آپ کے پاس موقع ہے کہ جو ہے ہم جو ہے جیسے یہاں بتایا گیا کہ توبہ کریں, اپنی اصلاح کریں اور قرآن کے اس پیغام کو واضح کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی بلغوا, پہنچاؤ میری جانب سے اور ہمارے جہاں فور ایک ہی آیت, سنو ایک آیت آتی ہے تو دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری. آیت نمبر 161 سے 162 تک اقرار کرنے والوں کا انجام بیان ہو رہا ہے, یعنی جو ان سب آیتوں کو سننے کے باوجود اللہ کے اتنے واضح احکامات کے باوجود اپنی روش کو تبدیل نہ کرنے والے اور اجر میں اپنی یہاں پر مانگی, تو لائے ان لذیذ کفر, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وہ ماتو وہ کفار, اور وہ مرے سالنے کے وہ کافر تھے, اولئک علیہم لعنت اللہ, یہی لوگ ہیں جن پر جو ہے وہ لعنت ہوئی اللہ کی, والملائکۃ والناس اجمعین, اور تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں, خالدین فیہا, وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں, یعنی لعنت کی حالت میں, لا یخفف عنہم العذاب, ہرگز تخفیف یعنی ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب کو, ولا هم ينظرون, اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے, سزا سنا دی جاتی ہے لیکن بعض دفعہ اس میں جو ہے کمی بیشی بھی کر دی جاتی ہے, پہلے سزا سنائی 25 سال کی تھی, اسے کم کر کے 5 سال کر دی, تو بتایا وہاں ایسا نہیں ہوگا, کمی نہیں ہوگی, اور اسی طرح جو ہے دنیا میں حکم ہو جاتا ہے کہ اسے پھانسی کی سزا ہوگی لیکن اسے ایکسیکیوٹ ہی نہیں کیا جاتا, وہ پتہ چلتا ہے کئی سال ہو جائے گا, تو فرمایا بلا ہوں گی ان ضرور نہ ہی وہاں مہلت دی جائے گی, فوراً سزا سنائی جائے گی, فوراً سزا دی جائے گی, اور سزا میں کوئی تفتیش نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ ہمیں بچے کی کافی پتہ. آیت نمبر 163, نہ دولت نہ کیریئر, اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معبود بس ایک ہے اللہ, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے, لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے, اور فرمایا ہوا رحمان الرحیم, اور وہ بہت مہربان مسلسل رحم کرنے والا. تو ہوتا یہ ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیتا ہے, اور جیسے پہلے بات آئی کسی کا یہ معبود جو ہے وہ اس کا نفس بن جاتا ہے, کسی کا اس کے گھر والے, کسی کا اس کا کیریئر, کسی کا اس کی دکان, تو سمجھائے کہ نہیں یہ معبود نہیں ہے, تمہارا معبود تو اللہ ہے, وہی ایک معبود. پہلی بڑی آیت آ رہی ہے جناب آیت الآیات, اور اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے حواس سے تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, نہ ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں, نہ ان کانوں سے اللہ کو کی آواز کو سن سکتے ہیں, نہ اپنے باپ کی آواز سے اللہ کو محسوس کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کو دیکھ کر اللہ کو پہچان سکتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا بول آپ کبھی دیکھ پلک دیکھ سزا دے مسجد سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے, تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کیا پتا چلتا ہے, نظر آتا ہے کہ کتنی بڑی ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے یہ عظیم چیزیں بنا چلے جا رہے ہیں. اب میری دسترس سے باہر ہے, اب کے آثار دیکھتا ہوں, تو وہی آثار اس آیت میں جمع کر دیے گئے ہیں. فرمایا انا فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے عدد بدل کے آنے میں ان کے اختلاف ہیں, بالکل پھر وسیع تجویز البحر, اور ان جہازوں میں جو چلتے ہیں سمندروں میں, بما ينفع الناس, ان چیزوں کے ساتھ جو نفع دینے والے انسانوں کو, اس وقت بھی جو ٹرانسپورٹ کا اور خاص کر کارگو کی ٹرانسپورٹ کا جو سب سے بڑا ذریعہ اور بحری سفر, اور بڑے بڑے یہ جہاز چلتے ہیں اور ٹنوں وزن اٹھا کر, فرمایا ممان ضل اللہ من السماء الماء, اور جو نازل کرتا ہے اللہ آسمانوں سے پانی, فاحیا به الارض بعد موتها, اور پھر زندہ کر دیتا ہے مردہ زمین کو اس کی موت کے بعد, وبثا فیہا من کل دابۃ, پھر اس نے پھیلا دیے زمین میں ہر طرح کے جاندار, تصویر ریاح, اور ہواؤں کے بدلنے میں, کبھی ہوا جو ہے مشرق سے آ رہی ہے, کبھی مغرب سے جو ہے چل رہی ہے. فرمایا بس صحاب المتقر بین السماء والارض, اور ان بادلوں میں جو متقر ہے جو ہے وہ معلق ہے آسمان اور زمین کے درمیان, حالانکہ تنوں وزنی ہوتے لیکن آپ دیکھیں اللہ کی قدرت ہے کہ معلق ہے, ورنہ ایک سوئی جو ہے وہ گر جاتی ہے زمین پر آ جاتی, اور اتنے بڑے بڑے تنوں وزنی بادل جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے, یہ کس کا کرشمہ ہے, کس کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت. فرمایا بل لآیات لقوم یعقلون, ان سب میں نشانیاں ہیں عمل رکھنے والوں کے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نشانیوں سے اپنی قدرت کو اپنی ہستی کو پہچاننے کی توفیق عطا کرے, اور قرآن کا یہی اعجاز ہے بار بار اس طرح کی آیات آتی ہیں اور پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ہستی کتنی عظیم ہے, اور کتنی بڑی جہالت ہے کہ ہم اس سے جو ہے وہ محروم ہیں, اس کی طرف سے جائز ہیں, اور ہماری توجہ اس کائنات پر تو اللہ سے اللہ کی طرف نہ جس کا خالق. اسی طرح آیت نمبر 165 میں بیان ہو رہا ہے کہ ایمان حقیقی کیا ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ, اسی طرح لا محبوب الا اللہ, کوئی محبوب نہیں ہے سوائے اللہ, تو اللہ سے بڑھ کر کسی کی محبت ایک مومن کے دل میں ہو نہیں سکتی. ہمارا سب سے بڑا محسن کون ہے, وہ اللہ تعالیٰ, اس لیے سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اب آدمی کو والدین سے بھی محبت ہوتی ہے, وہ تو مجازی, وہ ذاتی محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے میرے لیے قربانیاں دی ہیں اور میری خدمت کی ہے, مجھے پالا پہنچا ہے, لیکن والدین کے دل میں یہ محبت کس نے ڈالی, وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی. ہم سے زیادہ خوبصورت, ہم سے زیادہ قابل, ہم سے زیادہ جو ہے وہ بات ماننے والے بچے اور بھی تھے, لیکن ہمارے والدین کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی, ہم سے, تو یہ محبت کس سے ڈالی ہماری, ہمارے والدین کے دلوں میں, اللہ تعالیٰ نے ڈالی. تو اس لیے یہاں بات ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو چلی, يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, اور محبت کرتے ہیں ان سے جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, لیکن وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ, انہیں سب سے زیادہ جس سے محبت ہوتی ہے اللہ سے, اللہ تعالیٰ یہ محبت ہمیں بھی عطا فرمائے, اور یہ اسی وقت ہوتی ہے جب یہ ایمان زبان سے نکل کر دل تک آ جائے, تو ہمارا ایمان زبان تک ہی ہے, بس کلمے تک ہے, لیکن جب یہ حقیقی ایمان میں گھلتا ہے, دل تک پہنچتا ہے, تو پھر سب سے بڑھ کر محبوب ہستی وہ اللہ کی ذات بنتی ہے. آگے آیات 166-167 میں غیر اللہ کی محبتوں میں سے ایک محبت کا ذکر ہے, یعنی برے قائدین کی محبت. دنیا میں ہم جو ہے بس چند آدمیوں کا اپنا لیڈر مان لیتے, پھر جو ہو گئے ان کے پیچھے چلتے رہتے, اب وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اور ان پر جانے بھی چھڑک رہے ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ مال بھی خرچ کر رہے ہیں, وقت بھی لگا رہے ہیں, سب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں یہ لیڈر خصوصاً دنیا دار اور بے دین لیڈروں کی پیروی کرنے والوں اور ان لیڈروں کا ذکر کئی جگہ جو ہے وہ آ رہا ہے. پہلی جگہ یہ ہے اور اس میں ذکر ہے کہ وہ لیڈر جو ہے اپنے پیروی کرنے والوں پر توجہ کریں گے, ان سے اعلان رضاری کریں گے قیامت کے لیے, اور پھر وہ پیروی کرنے والے کہیں گے, ان کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 167 میں. وقال الذین اتبعوا, اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ہوگی ان لیڈروں کی, لو انا لنا قدرا, اگر ممکن ہو ہمارے لیے جو ہے وہ لوٹ کر جانا یعنی دوبارہ دنیا میں جانا, منہم کما تبرعوا منا, تو ہم بھی ان سے اعلان بیزاری کریں گے جس طرح آج بھی ہم سے اعلان بیزاری کریں. کذالک یریہم اللہ اعمالہم اثرا, اسی طرح دکھائے گا اللہ انہیں ان کے اعمال حسرت بنا کر. حسرات علیہم, یعنی ان کے یہ اعمال ان کے لیے حسرت بن جائیں گے. وواہم بے خارجین من اللہ, اور وہ نہیں ہوں گے آج سے نکلنے والے. تو یہ برے لیڈر جو ہے وہ خود بھی آج کی طرف جا رہے ہیں اور جہنم واصل ہونے والے, اور اپنے ساتھ اپنے پیروکاروں کو بھی لے جائیں. تو بڑے سوچ وچار کے بعد دنیا میں کسی کو لیڈر بنانا چاہیے. اسی طرح آیت نمبر 168 میں کھانے کے حقیقی عذاب ہے. دیکھیں کھانے کے کچھ عذاب تو ہم ان کا خیال کرتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں اور بیٹھ کے روزانہ جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں, اپنے سامنے سے کھاتے ہیں اور خوب چبا کے کھاتے ہیں, بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں اور وہ دعا بھی پڑھتے ہیں شروع میں, یہ بھی کھانے کے عذاب ہے. لیکن قرآن کچھ اور بھی عذاب کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے. فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگوں, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور طیب. دیکھیں حلال کیا ہوتا ہے, مردار نہ ہو, بہتا ہوا خون نہ ہو, خنزیر کا گوشت نہ ہو, اور کسی طرح کسی غیر اللہ کے نامزد کوئی چیز نہ ہو. نیازیں اور نظریں آتی ہیں غیر اللہ کے نام کی, اللہ کے نام کی تو ٹھیک ہے, لیکن نظر اللہ نیاز پلا ایسا یہ تو دھوکہ ہے. تو یہ نظر ہی عبادت ہوتی ہے, جس طرح نماز کسی غیر اللہ کے نام کی نہیں ہو سکتی, روزہ کسی غیر اللہ کے نام کا نہیں ہو سکتا, اسی طرح نظر اور نیاز بھی کسی غیر اللہ کے نام کی نہیں ہو سکتی. تو حلال کا چلاتا ہے وہ مردار نہ ہو, خون نہ ہو, خنزیر سے یعنی سور سے تعلق نہ رکھتا ہو, اس کا گوشت وغیرہ نہ ہو, اسی طرح کسی غیر اللہ کے نام پر نہ دیا گیا, یہ تو ہو گیا حلال. اور طیب کسے کہتے ہیں, ایسی چیزیں جو ذبیحہ ہو, ایک تو ہو سکتا ہے مرغی ہو لیکن جھٹے کی ہو, جیسے اس وقت یورپ امریکہ میں ملتی ہے, تو وہ بھی وہ کوئی طیب نہیں ہے, وہ بھی پھر جو ہے وہ حرام ہوگی. اسی طرح دوسری یہ کہ شیخ کی آمیزش سے پاؤ, اسی طرح حلال کمائی سے. آپ مرغی تو کھا رہے ہیں ذبح بھی کیا اللہ کا نام لے کر, لیکن وہ جو ہے وہ چوری کر کے کھا رہے تو یا جو ہے حرام کے پیسے سے کھا رہے, تو یہ بھی جو ہے یہ طیب نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس, انسانوں, کلو مما فی الارض حلالا طیبا, کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال اور طیب, یہ دو شرائط. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور دیکھو شیطان کے فٹ اسٹیپس کی پیروی نہ کرو, انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن. تو یہ شیطان میں بلاتا ہے, اور سب سے بڑا اس کا مسئلہ یہی ہے کہ حرام کی طرف ہمیں لے کر جاتا, حلال بے شمار چیزیں تو حرام میں پڑنے کی کیا ضرورت, اور اللہ نے جو رزق دیا وہ مل رہی ہے, اب ہمارا ہے کہ ہم اسے کس طرح حاصل کرتے ہیں, حلال طریقے سے یا حرام طریقے. آیت نمبر 169 میں شیطان کے راستے کا ذکر ہے. فرمایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء, بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا. بے حیائی کہتے ہیں کوئی ایسی بات جس میں قطر دیکھنے دکھانے کا معاملہ, مردوں کا قطر کیا ہے ذرا, ناک سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک, یہ کسی کے سامنے نہیں سن سکتا سوائے بیوی, اور اسی طرح سوائے ڈاکٹر کوئی جو ہے مزہ ہو جو ہے اس کے سامنے. اس کے علاوہ یہ اسلام جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ اور بیٹوں کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا. اسی طرح جو ہے خواتین کا سطر کیا ہے, چہرے کی ٹکیا اور یہ اتنے اتنے ہاتھ, اور اسی طرح کپڑوں تک جو ہے وہ پیروں کے علاوہ باقی سارا جسم جو ہے محرم مردوں نے بھی چھپانا, چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو, چاہے بھائی کیوں نہ ہو, چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو, یہ عورت کا سطر. اور جب باہر خاتون نکلتی ہیں تو حجاب ہو جاتا ہے, اور وہ باقی حصہ بھی چھپانا ہوتا ہے, ان شاء اللہ سورہ آزاد میں ہم سمجھیں گے. تو فرمایا کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے نافرمانی کا, گناہ کا اور فحش کا. فرمایا بن تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور یہ کہ تم کہو اللہ کے بارے میں وہ جو تم نہیں جانتے. مثلا کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں بزرگ کو بھی اختیار دیا تھا, وہ بھی بیٹے دیتے تھے, وہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بگڑی بنا دیتے اور وہ فلانا بزرگ جو ہے اس کے کہنے سے جو ہے اتنا مال مل جائے گا جو ہے وہ کام بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات نہیں بانٹے. یہ کہاں آ گئے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کسی صحیح حدیث میں کہاں ذکر ہے کہ فلانے بزرگ کو اللہ نے یہ اختیار دے دی؟ یہ شیطان کی ابتدائی ہوئی بات ہے کہ اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں کچھ باتیں اس طرح کہتے ہیں. آیت نمبر 170 بدعات کے لیے دلیل کیا ہوتی ہے؟ ہر دور میں آبر کی پیروی ایک بہت بڑی دلیل بن جاتی ہے بدعات. بدعت جسے کہتے ہیں کسی نئے طریقے کو جسے اچھائی سمجھ کے کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن دین میں اس کا کوئی تعلق نہیں. فرمایا وائدہ مل لهم اتبعوا ما انزل الله. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کیوں اتبع کر وائدہ مل لهم, اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل الله اتبع کرو اس کی جو نازل کیا اللہ نے, قالوا بل نتبعوا ما الفينا عليه آباء, تو وہ کہتے ہیں ہم تو اتبع کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا ہے اپنے آبا و اجداد کو. اللہ تعالیٰ فرمائے اولو کانا آباؤں لا یعقلون شیئا ولا یعقلون, اور اگر قوم کے آبا و اجداد جو ہے وہ کچھ بھی نہ جانتے ہو اور وہ ہدایت پر ہی نہ ہو گمراہ ہو پھر بھی کیا اپنے والدین کی پیروی کرو, حالانکہ وہ صحیح دین کو جانتے بھی نہیں اور وہ خود گمراہ ہے لیکن کیونکہ تمہارے آبا و اجداد ہیں کی پیروی کرو. تو ہر دور میں یہی دلیل جو ہے روک دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہم کیا کریں تو ہمارے آبا و اجداد سے طریقہ چلا. تو اصل میں جو ہے وہ اصل پیروی کس کی ہونی چاہیے؟ رسول کی, اس کی تعلیمات کی, کتاب کی اور سنت کی. اس سے ہٹیں گے تو پھر بدعات کا شکار ہو جائیں گے. آیت نمبر 173 اس میں حرام کی تفصیل بیان ہوئی. فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ, بے شک حرام کیا گیا ہے, بے شک حرام کیا ہے تمہارے اوپر مردار کو, والدم اور خون کو, ولحم الخنزیر اور سور کے گوشت کو, وما احل به لغیر اللہ, اور ہے اس چیز کو جو غیر اللہ کی طرف نامزد ہے. فرمایا غیر باغوں ولا آج, اور جو کوئی حالت فرار میں آ جائے, شدید فاقے میں آ جائے بغیر اس کے جو ہے وہ بغاوت کرنا چاہتا ہوں اور سرکشی کرنا چاہتا ہوں, فلا اسمار, تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اگر شدید اضطراری حالت ہے اور کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے صرف سور کا گوشت ہی ہے تو پھر آدمی اتنا کھا سکتا ہے کہ اس کی جان لگ جائے, فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ صرف بغاوت کی نیت نہیں ہے, خود جو ہے ساتھ جو ہے وہ کون سا یہ کہلاتا ہے اس کا برگر, ہیم برگر لے گئے اور ایسی جگہ جہاں اور کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے, 8-10 گھنٹے پاتے سے رہا بتانا شروع ہو گیا کہ کیا کروں, تو یہ تو خود بغاوت کی نیت ہے. اگر ایسی نیت نہیں ہے, خود ہی ایسے حالات بن گئے کہ حرام چیزوں کے علاوہ کچھ اویلیبل نہیں ہے, تو حرام چیز اتنی استعمال کی جا سکتی ہے کہ جان بچ جائے, لیکن وہیں پر اب باربی کیو شروع کر دیا اس مردار چیز کا تو یہ الاؤ نہیں, تو جتنا کھا لے کہ جان بچ جائے. فرمایا ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا مسلسل رحم کرنے والا. حرام کا ذکر آ رہا ہے تو حرام کی ایک اور قسم دین پر ہوتی تھی. فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ, اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے بھی خرید لی ضلالت ہدایت کے بدلے, بل عذاب بالمغفرہ, اور عذاب مول لے لیا مغفرت کے بدلے, فما اصبرهم علی النار, بس شاباش ہے ان کے صبر کی جو وہ کر رہے ہیں آپ پر. تو گناہ پر گناہ کیا جا رہے ہیں اور ان کی برداشت دیکھیں, صبر دیکھیں کہ تیار ہے دوزخ میں جلنے کے. یہاں ایک منٹ جو ہے وہ موم بتی کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے, اس کی طبیعت برداشت نہیں, لیکن وہاں جلنے کے لیے تیار ہے, کوئی بات نہیں, چندن جلیں گے, کلمہ تو پڑھا رہا ہے, سیر الاخر جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمانے شاباش ہے ان کے صبر کی کہ یہ جو ہے آگ پر صبر کرنے کے لیے تیار. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہدایت دے, جب یہ ہم 12 رکعات ادا کریں گے اس کے بعد مزید جو ہے وہ آیات لینے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیر.